الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد وبه قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام آج کی مجلس میں انشاءاللہ دو حدیث ہم بخاری شریف کی سنیں گے یہ حدیث جو آپ کے سامنے تلاوت کی یہ 23 نمبر کی حدیث پاک ہے جو مشہور جلیل القدر صحابی سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے یہ ان کا مشہور نام ہے باقی آپ کا حقیقی نام حضرت سعد ابن مالک ہے یہ خواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک روز میں سویا ہوا تھا یعنی یہ بات حضور نے خواب میں دیکھی خواب میں یہ دیکھا کہ میرے سامنے لوگ پیش کیے جا رہے ہیں لوگ گزارے جا رہے تھے کوئی بڑا آدمی بیٹھا ہو کوئی اللہ کے ولی بزرگ کوئی بڑے عالم آئے ہو اور بہت سارے لوگ ان کے سامنے آوے لائن لگا کر کے جیسے کہ ملاقات کا موقع نہیں ہے تو کہا صرف حضرت کے سامنے سے گزر جاؤ تم حضرت کی زیارت کر لو حضرت تمہاری زیارت کر لیں گے اللہ کے نیک بندوں کی نظر بھی پڑ جائے تو بہت کچھ ہے تو ایسا ہی واقعہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے بہت سارے لوگ گزارے جا رہے تھے پاس کیے جا رہے ہیں کہ سب حضور کے سامنے سے پاس ہو جاؤ گزر جاؤ یہ حضور خواب دیکھ رہے ہیں اور ایک بات دل میں جمع کے رکھ لینا کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ 100% سچا ہوا کرتا ہے یعنی نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے وحی مینن اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہوتا ہے. اب لوگ گزر رہے ہیں حضور کے سامنے پاس ہو رہے ہیں اور سب کے بدن کے اوپر قمیص پہنے ہوئے ہیں. یہ اوپر والا ہے لمبا, اس کو قمیص کہا جاتا ہے, کرتا. تو سب نے کرتے پہن رکھے ہیں, کسی کا کرتا یہاں تک ہے, اس کو اردو میں پستان کہتے ہیں, چھاتی کہتے ہیں, عربی کے اندر صدی کہتے ہیں, سینے تک چھاتی تک کسی کے کرتے ہیں, اور کسی کا کرتا اس سے بھی زیادہ نیچے ہیں, اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. وہ یہ سب لوگ کرتے پہن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزارے جا رہے ہیں, پاس کیے جا رہے ہیں, اور حضور ان کو دیکھ رہے ہیں. اب یہ لوگ ایک کے بعد ایک گزر کے جا رہے ہیں, اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر بھی آیا. سارے لوگ گزر رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزر کے جا رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمر کو دیکھا کہ عمر کا کرتا بہت لمبا تھا, اتنا لمبا کرتا تھا کہ وہ اس کو گھسیٹ کر کے جا رہے تھے, جیسے کہ کسی دلہن کو زیادہ ہی نیچا فراک پہنایا جاتا ہے, ڈریس پہنایا جاتا ہے, تو پھر اس کے آگے پیچھے دو چار لڑکیاں وہ فراک اٹھا کے چلتی ہے جو ایک فیشن بنی ہوئی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا لمبا کرتا پہنا ہوا تھا کہ وہ اس کو کھینچ کر کے جا رہے ہیں. اتنا لمبا کرتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہن رکھا تھا. یہاں ایک بات یہ یاد رکھنا کہ لمبا کرتا اگر کوئی آدمی جاگتے ہوئے پہنے, یعنی سویا ہوا نہ ہو اور پہنے, تو یہ دین کے اندر برا ہے, بری بات ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو کرتا, جو ازار, جو لنگی, جو عربی جبہ, یہ تخنوں سے نیچے ہوتا ہے, وہ جہنم کی آگ کے اندر جلایا جائے گا. بڑی سخت وعید آئی ہے. اسی لیے آج کل جو لوگوں کے اندر یہ فیشن ہے لمبے لمبے نیچے نیچے پینٹ پہننے کی, یا جبے پہننے کی, یا لنگیاں پہننے کی, یہ شریعت کی نظر کے اندر گناہ کا کام ہے. ایسے کام سے توبہ کرنا چاہیے. تھوڑا سا اونچا رکھ لیں گے تو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ کون تمہاری پینٹ اور ازار کو دیکھتا پھرتا ہے کہ تم نے کیسی ازار نیچی پہنی ہے, نہیں پہنی ہوئی ہے؟ تو اور خواب میں اگر کوئی آدمی لمبا کرتا پہنے تو بہت اچھی نشانی ہے. خواب میں اچھا لمبا کرتا ہو تو یہ اچھی نشانی ہے, اور جاگتے ہوئے کوئی لمبا کرتا پہنے تو یہ بری نشانی ہے. تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا, اور خواب میں یہ دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا لمبا کرتا پہنا ہے کہ وہ کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں. خواب حضور نے سنا دیا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کو پوچھتے کہ آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر صحابہ نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اپنا خواب دکھاتے تھے, بتلاتے تھے کہ حضور آج رات میں نے یہ خواب دیکھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر یعنی اس کا میننگ بھی بتلاتے تھے کہ اس خواب کے اندر کیا اشارہ کیا جا رہا ہے اور کون سی بات تم کو بتلائی جا رہی ہے. کبھی ایسا ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ فرماتے سنو آج رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے. کبھی حضور اپنا خواب بھی صحابہ کو سناتے تھے, پھر اس کی تعبیر بھی بتلاتے تھے, مطلب بھی بتلاتے تھے. تو اب یہ خواب حضور نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ میرے پاس سے گزر رہے ہیں, پاس ہو رہے ہیں. حضرت عمر کو دیکھا کہ وہ بہت لمبا کرتا پہن کے جا رہے ہیں, اس کو کھینچ کے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں. تو صحابہ پوچھا فوراً صحابہ نے حضور اس خواب کی تعبیر بتلاؤ, اس کا میننگ بتلاؤ, آپ نے کیا میننگ نکالا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کی تعبیر یہ نکالی کہ دین پر عمل کرنا مراد ہے. یعنی یہ میرے جتنے صحابہ کو میں نے خواب میں دیکھا یہ ماشاءاللہ دین کے اوپر بہت مضبوطی سے عمل کر رہے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا جبا سب سے لمبا دیکھا, اس کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین پر عمل کرنے میں سب سے آگے ہیں, سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنے کے معاملے کے اندر. ہو سکتا ہے کہ ان گزرنے والوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہو, اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دین کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بڑا ہوا ہے, زیادہ اونچا ہے. یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کے اندر فضیلت دی, اونچا مقام دیا, اس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں پورے پوری فضیلت اور اونچا مقام نہیں ہو سکتا. جیسے کہ ایک بہت بڑے مولانا صاحب ہے اور ان کو جو ہے بیان کرتے آتا نہیں ہے, دوسرے ان کے شاگرد ہیں وہ بہت شاندار بیان کر لیتے ہیں. تو شاگرد اگر شاندار بیان کر لے رہے تو اس کی وجہ سے بڑے مولانا کے اوپر ان کی فضیلت اور ان کا مرتبہ ہو جاتا نہیں. ہاں ایک چیز میں ان کا مرتبہ ہو گیا کہ بھائی بیان استاد سے اچھا شاگرد کرتے ہیں, باقی جو علم ہے, جو تقویٰ ہے, جو بزرگی ہے, بڑے مولانا صاحب کے اندر وہ اپنی جگہ باقی رہتی ہے. بس ایسا ہی کچھ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا کہ ایک چیز میں فضیلت ہو گئی اور دوسری چیزوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت آگے بڑھے ہوئے تھے. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دین پر عمل کرنے کے معاملے میں بہت آگے تھے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ان کو بڑا اجر اور ثواب بھی ملتا تھا. یعنی یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ ان کی رائے کے اوپر اللہ قرآن میں آیت اتارتے تھے, یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ان کی رائے پر اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت اتارا کرتے تھے. خدا کی نظر میں حضرت عمر کی رائے کی اتنی قدر و قیمت تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائیں, صحابہ کی پکی عقیدت عطا فرمائیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے معاملے کے اندر مضبوطی عطا فرمائیں. دوسری حدیث, یہ حدیث 31 نمبر کی ہے. یہ حدیث ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربزة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني صاببت رجلا فأيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم ف فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَاعِينُوهُمْ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد سلیمان ابن حرب ان کے استاد شعبہ سے اور وہ واصل الحدب سے اور وہ حضرت معرور سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ میں نے بہت بڑے اونچے درجے کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی. صحابہ میں الگ الگ خوبیاں تھیں, اسی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام خوبیاں ایک ساتھ عطا فرمائی تھی. اس میں سے صحابہ میں ایک ایک خوبی آپ کو الگ الگ جھلکتی اور چمکتی ہوئی نظر آئے گی کہ اس صحابی میں حضور کی یہ خوبی چمک رہی ہے, اس صحابی میں حضور کی یہ خوبی چمک رہی ہے. تو حضور میں تمام خوبیاں تھیں اور صحابہ میں ایسے بھی اجمالی طور پر تو تمام خوبیاں آئی, لیکن ایک ایک خاص خاص خوبی ایک ایک صحابی کے اندر ایک دم چمکتی نمایاں ایک دم واضح ہوا کرتی تھی. ایسے کہتے ہیں کہ جو پیر ہوتا ہے مرشد ہوتا ہے آدمی جس سے بیعت ہوتا ہے تو اپنے پیر اور اپنے مرشد کی کوئی نہ کوئی خوبی مرید کے اندر ضرور چمکتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ بیعت ہونے کے فائدوں میں سے ہے کہ آدمی جب کسی اللہ کے نیک بندوں سے بیعت ہوتا ہے اور ان سے اصلاحی تعلق قائم کرتا ہے تو اپنے پیر کے اندر جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں میں سے کوئی نہ کوئی خوبی اس کے مرید کے اندر ایک دم کھلم کھلے نظر آتی ہے. لوگ دیکھ کر کے فوراً کہہ دیتے ہیں کہ تو فلاں بزرگ کا مرید ہے نا, فلاں بزرگ ایسا کرتے ہیں تو بھی ایسا ہی کرتا ہے, اس لیے مجھے اندازہ ہوا کہ تو فلاں بزرگ کا مرید ہے. تو صحابہ کی بھی یہی شان تھی. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو زہد تھا اللہ نے وہ زہد کی چمک حضرت ابو ذر کو عطا فرمائی تھی. زہد کا میننگ ہوتا ہے دنیا سے تعلق نہ ہونا, دنیا سے دل سے محبت نہ ہونا, دنیا سے دل سے لگاؤ نہ ہونا, اس کو زہد کہا جاتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو یہ صفت اپنے کرم سے عطا فرمائے. دنیا سے تو کتنا تعلق رکھنے کا جتنا ٹیشو پیپر سے رکھتے ہیں, کام نکالا پھر ڈسٹ بن میں پھینک دیا, اتنا تعلق دنیا سے رکھنے کا. اور اس کو جو ہے نا جیب تک رکھنے کا, جیب سے آگے جانے نہیں دینے کا. ایک ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ کپڑے سلواتے ہیں تو یہ دابی سائٹ میں جیب رکھواتے ہیں, اور ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ دل بھی دابی طرف میں ہوتا ہے بائیں جانب میں ہوتا ہے. تو کہا کہ وہ جیب میں جو بھرا رہتا ہے نا اس کا اثر دل میں سیدھا اترتا ہے, جو جیب میں وہ دل میں آتا ہے. اسی لیے میں نے اس بزرگ کو دیکھا, اللہ نے ان کو موت مکہ میں عطا فرمائی تھی, مکہ میں ان کا انتقال ہوا تھا حج کے دنوں میں احرام کی حالت میں. وہ اپنی جیب ادھر رکھتے تھے دائنی طرف میں اور کہتے تھے کہ ادھر میں جیب نہیں رکھواتا ہوں تاکہ جیب کی چیزیں دل میں نہ اتر جاوے. تو دنیا کو تو بس اتنا رکھنے کا کہ جیب تک رہے تو چلے, جیب سے آگے دل تک اس کو جانے نہیں دینے کا. اور بعض لوگ اس میں بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں, ایک تو پتلے قسم کے کپڑے پہنتے ہیں اور اس میں 500-2000 کی نوٹ کی تھپیاں رکھتے ہیں تو وہ پیسے سامنے سے نظر آتے ہیں. تو ایک بزرگ نے ایک اپنے تعلق رکھنے والے کو دیکھا تو کہا بھائی لے یہ کاغذ کا ٹکڑا لے, نہیں یہ تیری نوٹ کی تھپیاں ہیں تو ذرا آگے رکھ دے تاکہ وہ تھپیاں سب کو دکھے نہیں, ورنہ دولت ایسی چیز ہے کہ لوگوں کی گندی نظر جلدی لگتی ہے. اسی لیے یہ نصیحت میں آپ کو بھی کرتا ہوں کہ پیسے رکھو تو اس طریقے سے رکھو کہ لوگوں کے سامنے نظر نہ آوے. آگے یا تو کوئی کاغذ رکھ دو یا کوئی اور چیز رکھ دو اور پیچھے نوٹ رہے ہوئے, نوٹ بہت دکھنی نہیں چاہیے. دنیا میں فلسفہ کا قاعدہ ہے کہ دولت اور عورت کسی کو دکھانے کی نہیں, ورنہ جو ہے لوگوں کی نظر دونوں پر خراب ہوتی ہے. دولت بھی دکھانے کی چیز نہیں ہے اور عورت بھی دکھانے کی چیز نہیں ہے، دونوں کو چھپا چھپا کے رکھنے کا تو آدمی فتنوں سے سلامت رہے، ورنہ دونوں کو جو اگر تم نے دکھانا چالو کر دیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ جو ہے بڑے بڑے فتنوں کے اندر مبتلا ہونا پڑے۔ اسی لیے میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، دوستی بہت اچھی چیز ہے، لیکن دوستی اللہ کی نسبت پر رکھا کرو، اللہ کے لیے محبتیں رکھا کرو، اللہ کے لیے دوستیاں رکھا کرو۔ جو دوستی اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہوتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ بڑا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ کو میں ایک قانون بھی بتلا دوں، ہو سکے تو آج ہی سے عمل کرو، کسی کے ساتھ بھی آپ کی دوستی صرف اللہ کے لیے ہے، کوئی دنیا کی غرض نہیں، کوئی دنیا کا ناپاک مقصد نہیں، صرف اللہ کے لیے دوستی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کو بتلا دینا چاہیے کہ میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اس کو بتا دینا چاہیے، یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ اسی لیے جس انسان کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرو تو ان کو کہہ دو، تاکہ حدیث پر عمل ہو جاوے اور ثواب ملے عمل کرنے کا، کہ میرا تمہارے ساتھ تعلق اللہ کے واسطے ہے، میں اللہ کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس محبت کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ ابھی رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ ایک بہت بڑے قافلے کے ساتھ جو البانیہ اور مقدونیہ بوسنیا ملکوں کے سفر پر گئے تھے، تو 40-45 آدمی کا بڑا قافلہ تھا، انگلینڈ کے سارے علماء تھے، ویسٹ انڈیز کے تھے۔ ایک عالم نے عجیب بات کہی، کہ یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جس کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرے تو اس کو بتلا دینا چاہیے کہ مجھے تیرے ساتھ اللہ کے لیے محبت ہے۔ لیکن ہم جو اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں تو وہ محبت بھی تو اللہ ہی کے لیے ہے، کہ اللہ نے ہم کو حکم دیا کہ بیوی سے اچھا سلوک کرو، واشروہن بالمعروف، قرآن میں اللہ نے حکم دیا بیویوں سے اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو۔ تو ہم جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو کہا بیوی کو بھی بتلا دینا چاہیے کہ بیوی میں جو تجھ سے محبت اور پیار کرتا ہوں یہ میرے اللہ کو راضی کرنے کے واسطے ہیں، تاکہ ہمارا عمل بیوی سے محبت کرنا، بیوی کی ضرورت پوری کرنا، بیوی کو لا کر کچھ دینا، یہ سب بھی ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائے۔ اسی لیے اس مجلس کے بعد آج دو کام کریں، ایک جن لوگوں سے اللہ کے لیے محبت ہو ان کو بتلا دو تاکہ حدیث پر عمل کرنے کا ثواب ملے، اور دوسرا گھر جاگنے سے پہلے راستے میں اپنی نیت ٹھیک کر لو کہ میں بیوی سے کیوں محبت کرتا ہوں، اللہ کا حکم ہے اس لیے میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، صرف شہوت میری بنیاد نہیں ہے کہ نفسانی شہوت اور خواہش پوری کرنے کے لیے میں محبت کرتا ہوں، نہیں، اللہ کا حکم ہے واشروہن بالمعروف، اس لیے میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں۔ یہ نیت راستے میں ٹھیک کر لو اور پھر گھر جا کر بیوی کو اطلاع دے دو کہ میں تیرے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، تو پھر یہ بیوی کے ساتھ جو آجیون محبت ہے، لائف ٹائم محبت ہے، یہ محبت عبادت بن جائے گی، ثواب کا ذریعہ بن جائے گی، نیکی بن جائے گی، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب عطا کریں گے۔ کرو گے یہ دونوں کام؟ اب یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، معرور کہتے ہیں کہ ربضہ میں میں نے حضرت سے ملاقات کی، یہ مدینہ سے 3 میل پر ایک جگہ ہے ربضہ نام کی، میں گیا اور وہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک بھی ہے، آپ کی قبر بھی وہیں پر ہے، مشہور قول کے اعتبار سے۔ تو میں گیا اور وہ زندگی کے آخری دنوں میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وہ وہیں چلے گئے تھے, حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہاں بھیج دیا تھا. جب حضرت عثمان غنی امیر المومنین بنے تو انہوں نے مشورہ دیا حضرت ابو ذر کو کہ آپ وہیں ربضہ میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے تم زندگی باقی گزار لو. اور اس کی بھی بڑی لمبی چوڑی ہسٹری ہے کہ حضرت عثمان نے وہاں بھیجا کیوں, بڑی عجیب ہسٹری ہے اس کی بھی. وہ بالکل دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا, بالکل زاہد بے رغبت دنیا سے ایسی زندگی گزارتے تھے, اور دین کے معاملے میں ان کی رائے بہت مضبوط ہوتی تھی. تو آج آپ ہم لوگ بھی جانتے ہیں کوئی کمیٹی ہوئے اور اس کمیٹی کے اندر کوئی ایک آدمی ایسا ہوئے کہ جس کی رائے بہت مضبوط اور بہت سخت ہوئے, تو لوگ فکر میں رہتے کب ان کو کمیٹی میں سے ہٹا دیں گے تاکہ دوسرے لوگوں کو آزادی سے جو کام کرنا ہو کام کرنے کی آزادی مل جائے. تو ایسا ایک ماحول بنا ہوا ہے. اب وہ زمانہ آ گیا تابعین تبع تابعین کا, تابعین کا دور آ گیا, اور حضرت ابو ذر دین میں بہت مضبوط تھے, بہت پکے, ذرا بھی ادھر ادھر وہ چلا نہیں لے گئے, کوئی ادھر ادھر کرے تو وہ چلا نہیں لے گئے, ایسے مضبوط رائے کے آدمی تھے. اب ایسی مضبوط رائے کے آدمی ہوتے ہیں تو نئے نئے خیال کے لوگ جلدی گوارا کرتے نہیں ہیں, اور اس کی وجہ سے بعض مرتبہ فتنے کھڑے ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حکمت سے بڑی تدبیر سے کہا کہ حضرت آپ کی جو کچھ رائے ہیں اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ نئے لوگوں کو پسند نہ آوے اور کچھ جو ہے کچھ حالات کھڑے ہو جائے, اسی لیے بہتر ہے کہ آپ مدینہ کے باہر ربضہ جائیے وہ گاؤں میں اور وہاں اپنی باقی زندگی اللہ اللہ کر کے گزار دو. تو انہوں نے امیر کا مشورہ مانا اور چلے گئے اور وہیں باقی زندگی گزار لی, اور وہیں پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. تو یہ معرور ان سے وہیں پر ملے تو دیکھا کہ عجیب بات, حضرت ابو ذر بھی ہیں اور ان کا غلام ہے, غلام یعنی نوکر خادم, آج کل تو پگار پر ہوتے ہیں, اس زمانے میں خریدے جاتے تھے انسانوں کو, خریدا جاتا تھا اس کو غلام کہتے ہیں, گجراتی میں اس کو داس کہتے ہیں. تو ان کا غلام ان کے بازو میں بیٹھا ہوا تھا. اب دنیا میں جنرلی کیا ہوتا ہے کہ سیٹھ کے جو کپڑے ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں بیچارے نوکر کے کپڑے تھرڈ کلاس ہوتے ہیں. یہ کام رواج ہے, سیٹھ سیٹھ, نوکر بیچارہ نوکر, اس کی پگار بھی کم, آوک بھی کم, پیسے بھی کم, تو کپڑے بھی اس کے کم پیسے کے, اور سیٹھ سیٹھ ہے شاندار کپڑوں میں ہوئے حضرت ابو. اور اس زمانے میں رواج کیا تھا, لوگ نیچے ایک لنگی باندھتے تھے اور اوپر ایک چادر اوڑھ لیتے تھے جیسے احرام میں باندھتے ہیں, ایسا جنرل لباس تھا, زیادہ لباس اور کپڑے اس زمانے میں ایسے تھے, نیچے لنگی اوپر چادر. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بازو میں ان کا غلام تھا. عجیب بات یہ تھی کہ ایک نیا کپڑا, ایک دم نیا بہترین کپڑا حضرت ابو ذر نے اوڑھ رکھا ہے, اور دوسرا کپڑا انہوں نے جو پہنا تھا, دو کپڑے پہننے پڑتے بدن چھپانے کے لیے, تو دوسرا کپڑا جو پہنا تھا وہ ایک دم ہلکا پرانا سستے قسم کا کپڑا, اور ان کا جو غلام اور نوکر بازو میں بیٹھا ہوا تھا اس کا بھی حال ایسا کہ اس کے بدن کے اوپر ایک کپڑا تو ایک دم نیا اور دوسرا ایک دم ہلکا. عجیب بات کہ خود حضرت ابو ذر مالک اس غلام کے سیٹھ, ان کے بدن پر بھی ایک کپڑا نیا اور ایک پرانا, اور ان کے غلام کے بدن پر بھی ایک کپڑا نیا اور ایک کپڑا پرانا. تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت یہ کیا بات ہے, آپ وہ غلام کے پاس جو کپڑا ہے, غلام کی ہر چیز مالک کی ہوتی ہے, تو آپ اس غلام کے مالک ہو, تو یہ دو نئے کپڑے آپ پہنتے تو آپ کا پورا سوٹ نیا ہو جاتا نا, اور آپ کتنے اچھے دکھتے کہ آج حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دم نیا سوٹ پہنا ہے ऊपर भी नए कपड़े, नीचे भी नए कपड़े, कितना अच्छा लगता आप दोनों कपड़े नए पहन लेते तो। ये कि आपने कॉन्ट्रास्ट कर लिया कि आपने नया पहना एक कपड़ा और एक पुराना, और गुलाम तो गुलाम है, उसको दोनों पुराने कपड़े पहना देते तो काम चल जाता। ये कहने वाले ने कहा तो हजरत अबू जर रजी अल्लाह ताला उन्होंने अजीब जवाब दिया। उस जवाब का खुलासा ये है कि एक मरतबा मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीब नसीहत की, और नसीहत का एक किस्सा हुआ। क्यों नसीहत की? नसीहत का किस्सा ये हुआ कि हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हों के साथ हजरत अबू जर की कुछ चकमक हो गई। सहाबा भी इंसान थे, कुछ चकमक हो जाती थी, लेकिन उनकी चकमक हमारे जैसी नहीं थी कि दिल मैले करके फिरते रह गए। कुछ चकमक होती, आमने सामने कुछ बोला बोली हो गई, फिर जैसे के वैसे ही हो जाते थे। एक दूसरे को दिल से भी माफ कर देते थे, दिल से मोहब्बत करने वाले भी बन जाते थे, दिल में मैल कुछ नहीं रखते थे, वक्त पे जो कहना वो कह दिया। तो एक मरतबा हजरत अबू जर गिफारी और हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु के बीच में कुछ चकमक हो गई, तू तू मैं हो गई। तो हजरत अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हु तो पहले से आज़ाद अच्छे खानदान के कबीले गिफार, अरब का बड़ा अच्छा खानदान समझा जाता था, और हजरत बिलाल बेचारे हफ्शा से आए हुए काले और गुलाम पहले थे फिर आज़ाद हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला उन्होंने उनको खरीद के आज़ाद किया था। पहले बेचारे गुलाम थे, गरीब थे, काले थे, परदेशी आदमी थे। तो जब दोनों में तू तू मैं हुई तो हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह ताला उन्होंने हजरत बिलाल को क्या कहा? ओ काली के बेटे, ए काली के बेटे, ऐसा कह दिया, बस इतना बोल दिया। ये हकीकत बात कही थी, चूंकि उनकी अम्मा काली थी, वो खुद हफ्शा के, तो माँ भी हफ्शा की इथोपियन काली औरत, तो सही बात कही हजरत अबू जर ने। लेकिन ये सही बात कहने के पीछे जज्बा था हजरत बिलाल का इंसल्ट करने का, उनकी तोहीन करने का, उनको नीचा दिखाने का कि तू तो काली का बेटा है। बस इतना जुमला कह दिया हजरत अबू जर रजी अल्लाह ताला ने, एकदम सच्ची बात कही, लेकिन मकसद था उसके पीछे उनको नीचा दिखाना, उनका इंसल्ट करना, उनको जो है तोहीन करना, ये मकसद था। देखिए यहाँ एक अहम बात समझने की है, बहुत सी मर्तबा हम कोई सही सच्ची बात बोलते हैं लेकिन उसकी वजह से दूसरे मुसलमान को तकलीफ हो जाती है। हमारी जिस बात से दूसरे मुसलमान को तकलीफ पहुंचे ऐसी बात करने की हमको इजाजत नहीं है, चाहे सही बात हो चाहे सच्ची बात हो, बिल्कुल ठीक बात हो, लेकिन जिस बात से सामने वाले को तकलीफ पहुंच जाए ऐसी बात बोलने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। एकदम सही बात बोली हजरत अबू जर ने कि तू काली का बेटा है, लेकिन मकसद गलत था। तो हजरत बिलाल ने क्या किया? सीधे गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और जाके फरियाद की, हुजूर अबू जर ने मुझे काली का बेटा कहा। फौरन जाके हुजूर को फरियाद कर दी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सहाबा को हीरे बनाना चाहते थे, उनको पॉलिश करके चमकाना चाहते थे, और ऐसे चमकाना चाहते थे कि कयामत तक दुनिया में वो चमक फैले, वो रोशनी फैले। इसीलिए हुजूर को तो उनको घिस घिस के चमकाना था। तो हुजूर ने फौरन हजरत अबू जर को बुलाया, और बुलाने के बाद क्या फरमाया? अबू जर, सुना कि तुमने बिलाल को उनकी माँ के नाम से हार दिलाया, कहा कि काली के बेटे, उसमें बिचारी माँ का क्या कसूर? अल्लाह ने उसको काली बनाई तो काली बनी, किसी को खुदा ने गोरा बनाया तो वो गोरी बनी। इसमें ये काली गोरी के नाम से तुमको माँ के नाम से ये हार दिलाने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी, तुमने ऐसा कहा क्यों? फौरन نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو تنبیہ فرمائی فوراً. اور دیکھ لو ایک بات اچھی طرح بٹھا لو، یہ گورے کالے کی بنیاد پر اونچ نیچ اور بھید بھاؤ ہمارے دین کے اندر حرام ہے، بالکل اجازت نہیں کہ تم گورے ہو تو کسی کالے انسان کو ایک دم نیچا، بیکورڈ، رزین، گرا پڑا سمجھو اور اپنے آپ کو بڑا سمجھو، بالکل اجازت نہیں ایسا سوچنے کی اور سمجھنے کی. بعض لوگ ایسی باتیں بولتے ہیں. یہ کالے گورے کا بھید بھاؤ ہمارے دین کے اندر بالکل نہیں ہے. صاف صاف لفظوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا لِأَبْيَضَ عَلَىٰ أَسْوَدْ. وہ جو بیان کیا تھا آخری حج کے موقع پر حضور نے، جس میں سارے صحابہ موجود تھے تقریباً، وہ آخری بیان میں یہ بات فرمائی تھی وَلَا لِأَبْيَضَ عَلَىٰ أَسْوَدْ. کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے. اللہ کی یہاں اونچا درجہ ملتا ہے الا بالتقوی، تقوی ہوگا تو اللہ کی یہاں اونچا درجہ ملے گا. تو حضور نے فوراً تنبیہ کی. پھر حضور نے دوسرا جملہ کیا فرمایا، حضور کو حق ہے اپنے صحابہ کو تنبیہ کرے، ڈانٹے. کیا فرمایا، ابو ذر تمہارے اندر سے جاہلیت والی عادت ابھی نہیں گئی، ابھی وہ جاہلوں والا اثر تمہارے اندر موجود ہے. جیسے اسلام لانے سے پہلے جاہلوں والی جو بری عادت ہوتی ہے کہ کسی کو رنگ کی وجہ سے نیچا کہو، کسی کو غریبی کی وجہ سے نیچا سمجھو، کسی کو خاندان کی وجہ سے نیچا سمجھو، وہ ابھی تمہارے اندر ہے، باقی تم جاہلی والے عادت پر ہو. حضور نے فوراً پکڑ کی. معلوم ہوا کہ میں مالدار اور دوسرا غریب، اسی لیے میں غریب کو نیچا سمجھوں، یہ جاہلانہ طریقہ ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں. میرا خاندان، میری فیملی بڑی ہے اور کوئی آدمی دوسرا نیچے کی فیملی کا ہے تو میں اس کو نیچا سمجھوں، اسلام میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. تو گورا، کالا، مالدار، غریب، اونچے خاندان کا، نیچے خاندان کا، یہ کوئی چیز ہمارے اسلام کے اندر نہیں ہے. یہ بھید بھاؤ، یہ اونچ نیچ، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹایا، ختم فرمایا. اگر اپنے دل کے اندر ہو تو اللہ کے واسطے اس کو نکال دو. سب کو قبر کی مٹی میں جا کے سونا ہے. کالا بھی وہی قبرستان میں آئے گا اور گورا بھی وہی قبرستان میں جائے گا، مالدار بھی وہیں آئے گا اور غریب بھی وہیں آئے گا، اونچے خاندان والا بھی وہیں آئے گا اور فقیر بھی وہیں مٹی میں آ کے دفن ہوگا. چبر تخت مردن چبر روئے خاک، کہ کوئی آدمی جو ہے تخت پر مرے کہ کوئی آدمی مٹی پر تڑپ کے مرے، سب کو مرنا مرنا ہے، مٹی میں جا کے سونا مٹی میں جا کے سونا ہے. حضور نے فوراً فرمایا ابو ذر تمہارے اندر جاہلیت کے زمانے کی خوشبو آ رہی ہے. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہنے لگے، حضور میری عمر اتنی بڑی ہو گئی، میں اتنی بڑی عمر کا پھر بھی ابھی میں جاہل ہوں. حضور نے فرمایا بالکل جاہلیت ہے تمہارے اندر. معلوم ہوا کہ بڑی عمر ہو جانے سے آدمی کی ساری عادتیں سدھر گئی ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. بعض مرتبہ بڑی عمر کے اندر بھی بڑی بری عادتیں ہوتی ہیں تو کسی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ پر بیعت ہو کر اس کی اصلاح کرانی پڑتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا پیر آپ سے کم عمر کا ہو اور آپ کو جو ہے اپنی بیوہ برائیوں کو صاف کروانے کے لیے کسی کم عمر والے پیر کے ہاتھ پر بیعت ہونا پڑے، یہ ہو سکتا ہے. تو حضرت ابو ذر کہنے لگے کہ حضور میری عمر اتنی بڑی ہو گئی پھر بھی میرے اندر جاہلوں والی عادت ہے. حضور نے فرمایا ہے. تو فوراً حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، یہ صحابہ کی شان ہے، اپنی غلطی کا اقرار کر لیا، فوراً بھول مان لی. گول گول بات نہیں، صحابہ کے یہاں گول مول نہیں ہوتا تھا، فوراً بھول مان لی. اور بھول کیسے مانی، خالی زبان سے نہیں کہ بلال معاف کرو بلال معاف کرو بلال معاف کرو، خالی منہ منہ سے نہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اتنے بڑے صحابی، اتنا اونچا مقام، صحابہ میں بھی اونچا مقام، عمر میں بھی بڑے، خاندان میں بھی بڑے، مال دولت میں بھی بڑے، اتنے بڑے آدمی نے کیا کیا؟ زمین پہ سو گئے، اور زمین پہ سونے کے بعد حضرت بلال کو کیا کہا؟ بلال تم آؤ نے میرے گال پہ تمہارا پیر رکھو تاکہ سب کو پریکٹیکلی پتا چل جائے کہ ابو ذر جو ہے بالکل نیچا ہے اور بلال بڑے، نیچے سو گئے زمین پر۔ تو حضرت بلال ظاہر ہے کہ اتنے بڑے آدمی کے گال پہ پیر رکھنا تھوڑے ہچکچا رہے تھے، تو حضرت ابو ذر نے کیا کہا کہ بلال جب تک تم آ کے میرے گال پہ پیر نہیں رکھو گے میں زمین سے نہیں اٹھوں گا، تم کو آنا پڑے گا میرے پاس اور آ کے میرے گال پہ پیر رکھنے پڑیں گے تو میں اٹھوں گا۔ ان لوگوں نے اپنے نفس کو مٹایا، کیسا مٹایا اپنے نفس کو، آج کوئی یہ سوچ بھی سکتا ہے؟ یہ ہے صحابہ کرام کی خوبیاں، فوراً مٹا دیا اپنے آپ کو، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ جب وہ دانا مٹی میں اپنے آپ کو فنا کرتا ہے تو پھول اگتے ہیں، باقی وہ دانا اوپر اوپر رہے تو کبھی پھول اگتے نہیں، مٹانا پڑتا ہے اپنے آپ کو۔ تو حضرت ابو ذر تو نیچے سو گئے، بلال کو مجبوراً آنا پڑا اور آ کے حضرت بلال نے اپنے پیر ان کے گال پہ رکھے، پھر جا کے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ یہ کیسی پریکٹیکلی معافی مانگی، اندازہ لگاؤ۔ اللہ ہمیں ایسی نیک توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی کہ یہ جو غلام ہے نا نوکر چاکر، تمہارے بھائی اور تمہارے خادم ہیں، ہے تو تمہارے بھائی، انسان ہونے کے ناطے سے تمہارے بھائی ہے، اور یہ تو مسلمان، مسلمان ہونے کے ناطے سے بھی تمہارے بھائی ہے، بس اللہ نے تم کو مالک بنایا، اس کو نوکر اور غلام بنایا، باقی انسان ہونے سے وہ مٹ نہیں جاتا، کوئی غریب ہونے کی وجہ سے انسان ہونے سے ختم نہیں ہو جاتا، نیچے خاندان والا ہونے کی وجہ سے کوئی انسانیت کے مقام سے مٹ جاتا نہیں۔ دیکھو آج کل تو ہمارا تو مزاج بھی ایسا ہو گیا کہ غریبوں سے محبت کم کرتے ہیں اور نوٹ والوں سے، مالداروں سے، اونچے لوگوں سے تعلق زیادہ رکھتے ہیں۔ غریبوں کو کون پوچھتا ہے، کون ان سے تعلق رکھتا ہے؟ بہت کم، زیادہ تر جہاں کچھ بڑی بڑی باتیں ہوتی وہاں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی؟ اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکین بن کے زندگی گزروانا، موت بھی مسکین ہونے کی حالت میں دینا، اور قیامت کے دن میرا حساب بھی مسکینوں کے ساتھ کرنا۔ حضور باقاعدہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور ہمارے یہاں تو کوئی غریب فقیر آ رہے ہیں، ابھی ٹائم نہیں ہے جاؤ، نہیں اسی وقت پر کوئی نوٹ والا آ گیا تو آدمی نیند چھوڑ کے بھی آئی آئیے تشریف لائیے۔ کیا مزاج سڑ گئے آپ لوگوں کے، کسی غریب سے اس کی غریبی کی وجہ سے نفرت کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں ہمارے دین کے اندر غریبی کی وجہ سے ہم کسی سے نفرت کریں اور غریبوں سے غریبی کی وجہ سے تعلق نہ رکھیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی تو مالدار لوگ قیامت کے میدان میں حساب کتاب دینے میں بیزی ہوں گے، اور یہ غریب لوگ جو نیک اور دیندار ہوتے ہیں وہ جنت میں جا کے جھولے کھاتے ہو جائیں گے، اسی لیے کہ کچھ ہوئے تو حساب دینے کا نہیں۔ پانچ وقت کی نماز پڑھی، اللہ کو راضی کیا، گناہ سے بچے، اور کیا چاہیے؟ تو کہا یہ لوگ ابھی مال کا حساب دے رہے ہوں گے، چونکہ مال کے لیے دو حساب دینا ہے، کہاں سے کمائے اور کہاں خرچ کیا، تو حساب کتاب میں لگے ہوں گے، یہ روایتوں میں ہیں۔ ابھی مالدار لوگ حساب کتاب میں ہوں گے اور یہ غریب لوگ جنت میں جا کے جھولے کھاتے ہو گئے ہوں گے, لیکن بشرطے کہ وہ دیندار ہوئے, دین پر عمل کرنے والے ہوئے, شریعت پر عمل کرنے والے ہوئے, حرام سے بچنے والے ہوئے. اس لیے غریبوں سے نفرت مت رکھو, غریبوں سے محبت پیدا کرو اور غریبوں سے بھی اچھے تعلقات رکھو. اور اللہ مالدار بناوے تو عثمان غنی جیسے بنو, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے, کہ دل میں دنیا کو آنے نہیں دیا, کبھی دل میں دنیا کو آنے نہیں دیا, اور جب بھی دین کے لیے ضرورت پڑی عثمان کے خزانے کھلے ہیں. دین کے لیے ضرورت پڑی تو عثمان کے خزانے کھلے ہوئے ہیں. اور عبد الرحمن ابن عوف جیسے مالدار بنو اگر خدا مالدار بناوے تو. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مالدار, جب ان کا انتقال ہوا نا تو کئی بیویاں اور کئی بچے, تو جو سونا تھا دوسرا مال اور پراپرٹی تو الگ, گولڈ اور سونا اتنا تھا کہ کلاڑا مار مار کے ٹکڑے کر کے سونا تقسیم کرنا پڑا. کلاڑا مار کے وہ لکڑے کاٹنے والا, اندازہ لگاؤ کتنے بڑے مالدار ہوں گے. اللہ ایسی مالداری آپ کو اور مجھے عطا کرے. لیکن شادی ہوئی تو اتنی سمپل شادی ہوئی کہ مدینہ میں حضور کو بھی خبر نہیں کہ عبد الرحمن کا نکاح ہو رہا ہے. یہ ہے پوائنٹ کی بات. یہ نہیں کہ خدا نے دولت دیے تو شادیوں میں اڑاؤ جو اس وقت ہو رہا ہے, عیاشیاں کرو شادیوں میں, بے پردگیاں کرو, مرد عورت مکس ہوئے, ڈانس ہو رہے اور مہندی کے نام کی رسمیں رواج ہو رہے ہیں, بڑی بڑی دعوتیں ہو رہی ہے, آوارگی ہو رہی ہے, میوزک ہو رہے ہیں. ایسی دولت یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہے. سن لو کان کھول کر کے, جس دولت کے پیچھے حرام کی ریل پیل ہو, جس دولت کے ساتھ کھلم کھلا گناہ ہو, اس دولت کے اوپر پتہ نہیں کب اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. اور دولت دی ہو تو خدا عبد الرحمن ابن عوف جیسا بناوے, اب عثمان غنی جیسا بناوے. انہوں نے شادیوں میں عیاشیاں نہیں کی, نہیں اڑایا, ان کی بھی عورتیں تھیں. ہمارے یہاں تو لوگ ایک بڑی دلیل دیتے, شیطانی دلیل, عورتیں نہیں مانتی. کب سے تم بائلے ہو گئے, عورتیں نہیں مانتی. ان کی تو چار چار بیویاں ہوتی تھی, صحابہ کی تو تین تین ہوتی تھی, دو دو ہوتی تھی. ان کے یہاں ایک شادی کے رواج نہیں تھے. کب سے تم اتنے بزدل بن گئے؟ اور اگر تمہاری کوئی بزنس پالیسی میں عورت دخل گیری کرے تو سنتے ہو کبھی عورت کی؟ بس یہ شادی ایک رہ گئی کہ عورتیں نہیں مانتی. یہ شیطانی دلیل ہے, شیطانی بات ہے. یہ اللہ نے دولت دی ہے تو اس کو اس طرح عیاشیوں میں مت لگاؤ. جو دولت اس طرح عیاشیوں میں اور گناہ کے کاموں میں لگے گی اللہ حفاظت میں رکھے, وہ عذاب کو دعوت دینے والی ہے. اور مسجد میں خدا کو گواہ رکھ کر کے بتلاتا ہوں, کروڑوں پتیوں کو, ملینروں کو, بلینروں کو, ٹریلینروں کو دیکھا ہے کہ وہ راستے پر کھڑے ہو کر کے روٹی کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں. خدا کو گواہ رکھ کے کہہ رہا ہوں, حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی. کون سے نشے میں پڑے ہوئے ہو کہ ہماری دولت تو کبھی ختم نہیں ہوتی, مغلوں کی پوری حکومت چلی گئی, تمہاری دولت کی کیا حیثیت ہے؟ بہت سوچ سنبھل کے زندگی گزارو. بہت نازک موڑ پر امت اس وقت گزر رہی ہے جہاں لاکھوں امتیوں کے پاس دو وقت کی روٹیاں نہ ہو. اس وقت میں ہم شادیوں میں لاکھوں روپیے کی ہیل فیل کریں, حرام میں خرچ کریں, ہماری عورتیں بے پردہ ہو کر کے عیاشیاں کریں, ڈانس کریں, ناچ گان کریں. بھائیو یہ عادت بہت بری ہے, انفرادی توبہ کرو, اجتماعی توبہ کرو اور ایسی شادیوں پر بریک لگاؤ, پاور بریک. خدا دولت دے تو عبد الرحمن ابن عوف جیسی ایک دم سمپل نکاح, کہ اللہ کے نبی کو خبر نہیں کہ مدینہ میں آج ابن عوف کی شادی ہو رہی ہے. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ اللہ نے ان غلاموں کو تمہارے ہاتھ کے نیچے دیا ہے, لہذا تم ان کو جو کھاؤ وہ کھلاؤ, اور جو کپڑے تم پہنو ان کو پہناؤ، اور تم ان کو ایسا کام مت دو کہ جس کام کو کرنے کے اندر وہ ہار جاوے، یعنی وہ تھک جاوے، کام نہیں کر سکے، اتنے کام نہیں دینے چاہیے۔ دیکھو ایک قانون یاد رکھ لو، اللہ نے آپ کے نیچے اسٹاف رکھا ہے، آپ کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے ہیں، مینیجر ہے، نوکر ہے، مزدور ہے، سیکرٹری ہے، تو ان کو کوئی ایسا کام نہیں دینے کا کہ وہ ان کی طاقت سے زیادہ ہو، کیپیسٹی سے زیادہ ہو۔ اور آگے حضور نے قانون بتلایا، اگر ان کی طاقت سے زیادہ کام سونپو تو ان کی مدد کرو کہ چلو میں تمہارے ساتھ مدد کرتا ہوں، اپنے مل جل کر کے یہ کام کر لیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور مبارک ہدایت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نوکروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور کسی غریب کے ساتھ ہم غریبی کی وجہ سے نفرت کرنے والے نہ بنیں، اور اپنے آپ کی بڑائی جتلانے اور دکھانے والے نہ بنیں۔ اللہ ایسا پاکیزہ مزاج اور پاکیزہ سوچ وچار ہم سب کو عطا فرمائیں۔ درود شریف پڑھیں۔